السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 13 آیت نمبر 84-88. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ آج ہم 84 آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پیچھے سے بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہمیں مل رہا ہے آیات میں، اور آج بھی انہی کا ذکر ہے کہ وہ لوگ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے جس کا کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، تو کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچا صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور آخرت کو انہوں نے فراموش کر دیا. اور سب سے اہم بات کہ جس تکبر میں وہ مبتلا تھے اور اپنے آپ کو جس طرح سے وہ پاک سمجھتے تھے اور کسی اور کی نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی بات پر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی ہے، ان کو وارن کیا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھو. اسی لیے نصیحت جب کوئی کرتا ہے تو نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ نصیحت اچھائی کے لیے ہی ہوتی ہے. لیکن یہود کا کیا معاملہ ہو گیا تھا کہ جب انہیں کوئی نصیحت کی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے. قلوبنا غلف کہا تھا انہوں نے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی تمہاری بات کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا. دونوں معنی اس کے بنتے ہیں. تو اس لیے ان آیات میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے ہم دیکھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنائے اور اپنی حالت کو درست کرنے والا بنائے انشاءاللہ. آئیے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، لا نہیں تسفکونا تم بہاؤ گے، دماءکم خون اپنے، ولا اور نہیں تخرجونا تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقرر تم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون تم گواہ ہو. اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے کہ نہ تم بہاؤ خون اپنے آپس میں اور نہ نکالو تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، پھر اقرار کیا تم نے اور تم اس کے گواہ ہو، شاہد ہو. اس آیت میں دراصل ان کا وہ کام، اس کام کا ذکر کیا گیا ہے یا وہ فعل ذکر کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ مدینہ تشریف لائے تھے، تو اس وقت کے جو یہود تھے یا اس زمانے کے جو یہود تھے ان کا جو معاملہ تھا جو مدینہ میں تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ اس زمانے میں مدینہ میں جو مشرک قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج جو کہ بعد میں انصار کے نام سے مشہور ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ مشرک تھے، اوس اور خزرج، اور جاہلیت کی عادت کے مطابق یہ باہم آپس میں ان کی جنگ چلتے رہتی تھی اور کئی سال ہر سال سے جنگ چل رہی تھی. تو اسی دوران وہاں پر یہودی قبیلے آ کر آباد ہوئے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے ہی آباد ہو گئے تھے. وہاں پر تین قبیلے تھے وہاں پر مدینہ میں، اور یہ یمن کی طرف سے آئے ہوئے قبیلے تھے، یہود کے قبائل جو مدینہ آ کر آباد ہوئے تھے. ان کی بھی بہت لمبی ہسٹری ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ یمن میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ لوگ یہاں آ کر الگ الگ جگہ یہ قبیلے چلے گئے تھے یہود کے، اور یہاں آ کر کچھ لوگ آباد ہوئے تھے، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر یہود مدینہ آئے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات درج تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ کھجوروں کے درخت جہاں کثرت سے پائے جائیں گے وہاں پر آئیں گے، تو اسی بنا پر یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے. تو بہرحال یہ تین قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. یہ تین قبیلے وہاں مشہور تھے، اور اس میں سے دو قبیلے صاحب حیثیت تھے اور ایک قبیلہ تھوڑا سا غریب تھا سمجھے. دو جو قبیلے تھے بازار پر پوری ان کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی، پورا بزنس ان کا تھا، اور یہ لوگ سنار تھے. اس میں سے ایک قبیلہ تو مین ان کا کام سنار کا تھا، دوسرا قبیلہ بازار میں دوسرے کاروبار بھی کرتا تھا، اور ایک جو قبیلہ تھا وہ تھوڑا سا اتنا بزنس میں وہ لوگ اتنا آگے نہیں تھے سمجھے. تو اب کیا ہوا جب یہ لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے مدینہ میں اور انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ دو لوگ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے اوس اور خزرج دو قبیلوں کی، تو کچھ قبیلے کیا ہو گئے اوس کی طرف سے ہو گئے، قبیلے اوس کی طرف کچھ قبیلے ہو گئے یہودیوں کے، ان کے ساتھی بن گئے، ان کے دوست بن گئے، اور کچھ قبیلے خزرج کے ساتھی بن گئے۔ اب جب بھی اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہتھیار ان کو دیتے، اپنے پیسوں سے مدد کرتے، بطور قرض ہی سود سے دیا کرتے تھے پیسہ، اور ساتھ میں ان کے ساتھ لڑائی بھی کرتے تھے۔ اب جب ایک قبیلہ اوس کی طرف ہو گیا اور ایک قبیلہ خزرج کی طرف، تو اب کیا ہوا کہ ایک یہودی قبیلہ اوس کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ایک یہودی قبیلہ خزرج کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تو تھے مسلمان ہی نا، جو یہود تھے وہ مسلمان تھے، تو انہیں غیر مسلموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور اس طرح سے وہ ساتھ دیتے تھے کہ اگر جیسے اوس قبیلے نے خزرج کے قبیلے کے لوگوں کو قید کر لیا، قیدی بنا لیا، تو اب اس کے ساتھ اگر کوئی یہودی قبیلہ تھا تو اس کے لوگوں کو بھی وہ لوگ قید کر لیتے تھے، یعنی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قید کر لیتے تھے۔ تو اسی بات کا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرما رہے کہ بھلا ایک غیر مسلموں کے لیے یا مشرکوں کے لیے تم مسلمان آپس میں کیسے لڑ رہے ہو، اور تم مسلمان آپس میں کیسے اپنے ہی بھائیوں کو تم قیدی بنا رہے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس کا عہد لیا تھا تم سے۔ جو آگے کی آیت ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ ہم ساتھ میں ڈسکس کر لیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم پھر انتم تم هؤلاء یہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون تم نکالتے ہو، فریقا ایک فریق کو، منکم اپنے سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم پشت بناہی کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم سات گناہ کے، والعدوان اور سرکشی کے، وان اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، قصارہ بطور قیدی، تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا جانے والا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتومنون کیا تو تم ایمان رکھتے ہو، بعد باز پر، الکتاب کتاب کے، و تکفرونا اور تم انکار کرتے ہو، بعد باز کا، فما تو نہیں، جزا من یفعل جو وہ کرتا ہے، ذالک وہ، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامتی اور یوم قیامت، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الا طرف اشد العذاب شدید عذاب کے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ سبحانہ وتعالی، بِغَافِلٍ غافل اما اس سے جو تعملن تم عمل کرتے ہو، پھر تم ہی وہ ہو کہ اس کے بعد بھی قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، یعنی اپنوں کو، اور نکال دیتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے، مدد کرتے ہو تم ایک دوسرے کے خلاف ساتھ گناہ اور ظلم کے، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر نکال دینا ان کا، کیا پس تم ایمان لاتے ہو ساتھ ایک حصے کتاب کے اور کفر کرتے ہو دوسرے حصے کی کتاب کے، پس نہیں ہے سزا اس شخص کی جو کرے یہ کام تم میں سے مگر رسوائی، دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ پھیرے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ تو جیسے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک یہودی قبیلہ اوس کی طرف ہو جاتا، ایک یہودی قبیلہ خزرج کی طرف ہو جاتا، اب جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو کیا کرتے، یہ دونوں یہودی قبیلے بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے، اور جب اگر ان کے ہی مسلمان بھائی قیدی بن کر آتے تو ان کا فدیہ بھی لیتے اور ان کو یا تو وہاں سے نکال بھی دیتے، ان کے گھروں سے نکال دیتے۔ تو آپ خود سوچیں کہ بھلا مسلمان مسلمان کو کیسے قیدی بنا سکتا ہے، مسلمان مسلمان کے خلاف کیسے تلوار اٹھا سکتا ہے، مسلمان مسلمان کے خلاف کیسے جنگ کر سکتا ہے، اور کیسے اس کو اپنے گھر سے نکال سکتا ہے۔ تو اسی بات کا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو یہ یہودی کیا کرتے کہ اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو یہ بھی ان کی مدد کرتے اور ان کے خلاف ہو جاتے، یعنی جو دوسرا یہودی قبیلہ ہوتا ان کے خلاف ہو جاتے، پھر یہ خود یہودی بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو جلا وطن کر دیتے، یعنی اس شہر سے نکال دیتے تھے، اور ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب جنگ ختم ہو جاتی تو جنگ کے جو آپس کے فریقین ہوتے اور جو جنگی قیدی بنائے جاتے تھے ان کو فدیہ دے کر آزاد کرواتے تھے۔ تو یہ تینوں کام جن کی خلاف ورزی کر رہے تھے ان پر فرض کیے گئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، دوسرا یہ تھا کہ دوسروں کو ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، اور تیسرا تھا کہ جب وہ اپنے میں سے کسی کو قیدی پائیں تو اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنے مسلمان ساتھی کو ان کو فدیہ دے کے چھڑانا تھا، تو الٹا کیا کرتے تھے، اس مسلمان ساتھی کو چھڑانے کے لیے خود فدیہ لیتے تھے۔ تو اسی لیے پھر ان کے لیے کہا گیا کہ چونکہ انہوں نے یہ تینوں کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے خلاف کیے، اور جو جو ان کو احکامات دیے گئے تھے اس کے خلاف ورزی کی، اس کو نظر انداز کیا، لہٰذا ان کا اس رویے پر، ان کے اس رویے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر ان کی نافرمانی کا ذکر کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ یعنی ایک حصے پر ایمان لانا، اس سے مراد ہے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ دینا۔ وتکفرون ببعض، اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا۔ تو یہ آیت دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ یہ بات خاص طور سے نوٹ کریں، یہ اوپر کا جتنا پیراگراف آپ کے سامنے پڑھا گیا اس کا لب لباب، اس کا جسٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے اور ہر اس بات سے دور رہا جائے جس کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں تمام معاملات آتے ہیں، تمام۔ ایک مسلمان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے، کتاب کے ہر حصے پر، ہر حکم پر اس کو عمل کرنا ضروری ہے۔ جو جو احکامات دیے گئے ہیں قرآن اور سنت میں، اس کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے کتاب اور سنت میں، ان سب سے رکنا ضروری ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بات پر تو عمل کریں، اچھا کتاب میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھ لیں، لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ تو ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں کتنی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں، آپ خود دیکھیے، آپ خود اپنا تجزیہ کریے، آپ خود اپنے معاشرے پر، سوسائٹی پر نظر ڈالیے، اور پھر سوچیے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو آسانی والی بات ہے وہ مان لیتے ہیں، اور جو مشکل والی بات ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا۔ بعض تو خیر نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن بعض میجورٹی کم از کم نماز پڑھ لیتی ہے۔ تو چونکہ نماز پڑھنے میں نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ محنت مشقت لگتی ہے، تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے یہاں پر اتنے ہیلے بہانے پائے جاتے ہیں۔ یقین جانیے کہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً شاید 4-1 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے ہمارے شہر میں اکولا میں زکوٰۃ کے تعلق سے ایک ہم لوگوں نے سیشن چلایا تھا اور ایک ورک شاپ ٹائپ کیا تھا، تو کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ بزنس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ یعنی جب ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں ہم نے جتنا پیسہ لگایا ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور کتنے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پہننے والے زیورات ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا کتنے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم غیر مسلم کنٹری میں رہتے لہٰذا ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے زکوٰۃ لینا، چونکہ ہم نان مسلم کنٹری میں لہٰذا ہمارے پاس اگر بینک بیلنس بھی ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہیلے بہانے سے اپنا مال یا اپنا پیسہ دوسرے کے نام کر دیتے ہیں سال ختم ہونے سے پہلے، تاکہ زکوٰۃ ہم کو نہ دینی پڑے۔ یعنی بیوی ہے تو شوہر کے نام، شوہر ہے تو بیوی کے نام کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لانا ہوا اور ایک حصے کا انکار کرنا ہوا۔ پھر جمعہ کا آپ دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے جمعہ کے دن بہت ساری چیزیں ایسی کر لی ہیں، جو جمعہ کی نماز ہے، کہ جمعہ کے خطبے کے وقت کہا جاتا ہے کہ کاروبار بند کر دو، لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے، جمعہ کے خطبے میں کاروبار بند نہیں کیے جاتے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ وہ مچھلیاں سیٹرڈے نہیں پکڑتے تھے، وہ مچھلیوں کے لیے فرائیڈے نائٹ میں ہی جال ڈال دیتے تھے، اور سنڈے مارننگ وہ جال کو نکال لیتے تھے تو مچھلیاں آ جاتی تھیں اس میں، یہ گڑھے کھود دیتے تھے اور گڑھوں میں جب پانی آتا تو مچھلیاں بھی پھنس جاتی تھیں۔ تو ایسے ہی ہم نے جمعہ کے خطبے کے ساتھ کیا کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو کہتے کہ وہ عربی کا خطبہ ہمارے کام کا تو نہیں ہے، یا جو خطبہ دیا جا رہا ہے وہ مین خطبہ نہیں ہے، جو عربی میں وہ جو 5-6 الفاظ یا 5-6 سینٹنس پڑھتے ہیں امام صاحب، اس کو خطبہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ خطبہ وہ نہیں ہوتا، خطبہ وہ ہوتا ہے جس میں واعظ اور نصیحت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے نماز نہیں شروع کر دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں حالت حاضرہ پر ڈسکس کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں پر خطبے میں جاتے نہیں ہیں، کاروبار کرتے رہتے ہیں، ایک بجتا ہے دیکھتے رہتے ہیں بس گھڑی کی طرف، ایک بجا بھاگم بھاگ بھاگ دوڑ کر کے پہنچے مسجد میں، بس وہ دو منٹ کا خطبہ سنا جو عربی کا ہوتا ہے ذرا سا، اور بس نماز میں شامل ہو گئے۔ تحیت المسجد نہیں پڑھتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کہا تھا صحابہ سے، ایک صحابی آئے تو آپ نے کہا کہ ہلکی ہی صحیح دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لو، اور خطبے میں یہ حکم ہے کہ تحیت المسجد کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہمارے یہاں پر سنتیں پڑھی جاتی ہیں خطبے کے دوران، غلط ہے یہ، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہو جائے تو کاروبار بند کر دیے جائیں، تو 10 بجے سے کاروبار بند کر دینا چاہیے تاکہ نماز کی تیاری ہو سکے جمعے کی، جمعہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے پر نہیں مانا جاتا یہ سب، ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں بہت سارے مسلمان۔ تو یہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یا ہیلے بہانوں سے کچھ کام کو اپنے لیے جائز قرار دینا ہوا، یا پھر جیسے کہ یہ تھے یہود کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے تھے، افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد، اور ایک حصے کو نہیں مانتے تھے۔ تو آج ہمارے پر کتنی چیزیں، آپ خود سوچیے، تھوڑے جو دو تین چیزیں میرے ذہن میں، میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گی، لیکن آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ چیزیں ہوں۔ آپ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، الحمدللہ ہم سبھی لوگ موو کرتے ہیں، ہم سب سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم خود دیکھیں، انالائز کریں، ہم تجزیہ کریں کہ ہمارے آس پاس اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ جب شادی کرتے تو نکاح کے لیے تو بار بار ہم کہتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی، ہمارے شادی کے کارڈز پہ لکھا ہوتا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ واہ واہ بھائی ہم تو سنت پر عمل کریں، دیکھو ہم کتنے فرما بردار لوگ ہیں۔ لیکن شادیوں میں رسم و رواج، جہیز، وہاں پر ہم تکفرون بعد، کتاب کے ایک حصے کا انکار کر دیتے ہیں، ہے نا، کرتے نہیں کرتے، کیونکہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ شادی میں جہیز دو، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شادیوں کے دوران اتنے قسم کے کھانے کھلاؤ، بلکہ اسراف کرنے اور تبذیر کو تو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو تبذیر کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پیسوں کا حساب ہم سے لیں گا، مال کا حساب ہم سے لیا جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ہائے ہمارے ارمان، مجھے تو اپنی بیٹی کی شادی میں ضرور یہ سب کرنا ہے، مجھے تو اپنے بیٹے کی شادی میں ضرور یہ سب کرنا ہے۔ تو ارمانوں پر ہم جو ہے قربان کر دیتے ہیں اپنے دین کو۔ تو نکاح تو کرتے ہیں اور سنت سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن نکاح میں جو دوسرے لوازمات ہیں اس کے ساتھ، وہ سب کیا ہے، ایکسٹرا کی چیزیں ہیں، تو اس کو تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا نا، ختم کرنا پڑے گا رسم و رواج، ہلدی، مہندی، جہیز، فضول خرچی، رسم و رواج، یہ سب چھوڑنا پڑے گا ہمیں۔ تو ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں، ایک حصے کا انکار کرتے ہیں کتاب کے۔ پھر زکوٰۃ کے تعلق سے ہیلے بہانے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی تو سال گزرا نہیں ہے، یا پھر زکوٰۃ دیتے نہیں، کہتے ہیں پہننے والے زیورات پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یا ہمارا یہ ہو گیا تھا، عجیب عجیب قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ انکار کرتے ہیں کہ ان کے پاس خوب سونا ہے، بیٹیوں کا بھی سونا جمع کر کے رکھا ہے، خود کا بھی گولڈ ہے، بہت سارا گولڈ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے لڑکیوں کے والد نہیں ہیں، اور لہٰذا یہ لڑکیوں کا شادی کے لیے سونا جمع کر کے رکھا ہے، جب ان کی شادی ہوں گی تب وہ زکوٰۃ دیں گی، ابھی ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، یعنی اپنی مرضی سے دین کو اپنی مرضی سے ڈھال لیا ہے نا۔ تو یہی تو چیز تھی جس کے بارے میں یہود پر لعنت کی گئی، رحمت سے دور ہو گئے وہ لوگ۔ تو یہاں پر ایکچولی قیدیوں کے لیے کیا ذکر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تمام اعمال سے کیا پتہ چلتا ہے، کہ وہ لوگ قیدیوں کو آزاد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ نے بار بار تاکید کی قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے، بلکہ آپ نے زیادہ تر جو فدیے بتائے، اگر کسی کا کچھ کفارہ ادا کرنا ہوتا تو اس میں قیدی کو آزاد کرنے کے لیے کہا، یا غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہا، اور قیدیوں کو آزاد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کا اس پر شروع سے ابھی تک عمل رہا ہے، اور اس پر اجماع ہے، اور یہ مسلمانوں کا آپس میں ایک عہد ہے اصل میں، کہ اگر جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، اگر مسلمانوں کو قید کر لیا جائے تو بیت المال کے مال سے ان کو آزاد کرایا جائے گا، اگر بیت المال میں مال نہیں ہے اور بیت المال کا انتظام نہیں ہے تو یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ مسلمان اپنے پیسوں سے ان کو آزاد کرائیں گے، اپنے مال سے آزاد کرائیں گے، اور اگر کچھ لوگ ان کو آزاد کراتے ہیں تو سب کی طرف سے وہ حق ادا ہو جائے گا۔ تو یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم، دنیا میں کہیں مسلمانوں کو بطور قیدی بنا لیا گیا تو ان کو آزاد کرائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تو اتنے اپنے گھریلو کاموں میں بزی ہیں، یا اپنے بزنس میں اور اپنی دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کو کہاں کہاں قیدی بنایا گیا، بلا وجہ، بغیر کسی جرم کے بے گناہ مسلمان آج قید کر دیے گئے ہیں، پوری زندگی ان کی گزر گئی۔ آپ پڑھیں کبھی، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے 20 سال کے بعد ایک شخص کو آزاد کیا گیا، بلا وجہ ایک جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. 20 سال کے بعد اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اور پھر اس کو آزاد کیا گیا, لیکن اس کی تو پوری زندگی گزر گئی نا. اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوا ہوگا اس کے پیچھے؟ اور کیا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ جو لوگ بے گناہ قید کر دیے جاتے ہیں صرف مسلمان ہونے کا ان کا جرم ہوتا ہے اور کچھ نہیں, کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں, کلمہ گو ہیں, اور ان کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو کوئی ان کی سنوائی کرنے والا, کوئی ان کی طرف سے لڑنے والا, ان کے لیے کوئی وکیل کرنے والا نہیں ہوتا, اور ان کے پیچھے ان کے بیوی بچے جو برے حال میں ہوتے ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نہیں کر سکتے کچھ تو کم از کم ہم ان کو سپورٹ کریں اپنے مال سے, ان کے بیوی بچوں کو, ان کے گھر والوں کو. تو یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے, واجب ہے کہ ہم ایسے قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش کریں جو بے گناہ لوگ ہیں, ان کی ضمانت کروائیں, ان کے لیے پیسہ خرچ کریں, وکیل ہائر کریں تاکہ ان کی طرف سے وہ کیس لڑ سکیں اور ان کو آزاد کرا سکیں, اور ان کے پیچھے ان کی فیملی کی ہیلپ کریں. تو یہاں پر سادی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے, سب پر عمل کرنا ضروری ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک حصے پر ایمان لائیں, اچھا ٹھیک ہے جمعہ کی نماز تو پڑھنے آپ جائیں, خطبہ نہ سنیں, آپ زکوٰۃ صرف پیسہ جمع ہے اس پر زکوٰۃ دیں, زیورات پر زکوٰۃ نہ دیں, یا بزنس کے پیسوں پر زکوٰۃ نہ دیں. حج ہمارے یہاں دیکھیں, حج ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ جب تک بچوں کی شادی نہیں ہو جاتی اور گھر نہیں بن جاتا ہمارا جب تک کہ حج نہیں کریں گے, جبکہ حج کے لیے کوئی ایسی شرط ہے ہی نہیں کہ جب تک آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی آپ حج نہیں کر سکتے. نہیں, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. حج کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس اپنے گھر سے لے کر مکہ یا مینا جو بھی حج کے جو جگہیں ہیں وہاں تک جانے کا آپ کے پاس سامان موجود ہو, اتنا پیسہ ہو آپ کے پاس, تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں پر کتنے ایسے زمیندار ہیں, کتنے بزنس مین ہیں, یا کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ آرام سے وہ حج کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے رکھتے ہیں, گھر بنانے کے لیے رکھتے ہیں, اس میں سے بچے گا تو جائیں گے حج کو. تو کل قیامت کے دن پوچھو گی آپ سے, یہ 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے ہمارے دین کا حج, اور اس کے لیے شرط صرف اور صرف استطاعت ہے. اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو جائے اس کے بعد حج کرنا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے, تو نماز پڑھ لی کیونکہ اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, تو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے, حج نہیں کرتے. شادی میں نکاح تو کر لیتے ہیں سنت کے مطابق, لیکن اس میں فضول خرچیاں کرتے ہیں, رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ہوا. ایسی اور کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے میرے ذہن میں کم آئی ہوں باتیں, آپ کے ذہن میں زیادہ آ سکتی ہیں. آپ خود سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں دین کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے کہ کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہیں اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے پھر ان کی سزا جو ہے بہت سخت بتائی گئی کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب ہوگا اور آخرت میں تو سخت ترین عذاب ہوگا, اور عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 86 دیکھیے, اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اولئک وہ لوگ, الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی انہوں نے, الحیات حیات الدنیا دنیاوی, بالآخرت بدلے آخرت کے, فلا تو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا انہم ان سے العذاب عذاب, ولہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی زندگی دنیا کے بدلے آخرت کے, پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے. ایکچولی انسان یہ سارے کام کیوں کرتا ہے؟ کیوں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ کیوں وہ اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے. اس کو دنیا اچھی لگتی ہے, اس کو دنیا زیادہ خوبصورت لگتی ہے, اس کا دل دنیا میں زیادہ لگتا ہے, اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی, وہ آخرت کے خوف اور عذاب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے, وہ فراموش کر دیتا ہے آخرت کو. اور اسی لیے دیکھیے آخرت کا عقیدہ پختہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا, یقین جانے. ہم اگر دن رات رٹتے رہیں نا کہ میں آخرت پر ایمان رکھتی ہوں, میں آخرت پر ایمان رکھتی ہوں, کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک میرا عمل نہ گواہی دے. اور اس کے لیے آخرت کے تعلق سے ویسا ہی یقین ضروری ہے جیسے کہ ہم صبح اور شام دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, دن رات میں بدلتا ہے, رات دن میں بدلتی ہے. جب سورج نکلتا ہے ہم دیکھتے ہیں, کوئی جھٹلا سکتا ہے سورج کو؟ نہیں جھٹلا سکتا. تو ایسی آخرت یقینی ہے, اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ آخرت یقینی ہے اور ہر ایک کو حساب دینا پڑے گا, ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. تو جن لوگوں کو دنیا بہت محبوب ہو جاتی ہے, جو صرف دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, یقین جانیے کہ پھر وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے پر دنیا اتنی حاوی ہو جائے کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں۔ ہم کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا۔ اور یقین جانیے کہ انسان کو تنہائی میں بھی جو چیز گناہوں سے روکتی ہے اور کسی کا حق مارنے سے، کسی کا حق تلف کرنے سے روکتی ہے، وہ یہی احساس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اسے کھڑے ہونا ہے، اسے جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ تم نے یہ اور یہ اور یہ کیوں کیا تھا۔ تو یہ احساس انسان کو ہر گناہ سے، ہر برائی سے دور رکھتا ہے۔ پھر کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اتنا کانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر دنیا حاوی ہو گئی تھی، ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا تھا آخرت کے بدلے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ بار بار ہم جو ذکر پڑھتے ہیں نا کہ الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہے ہیں ہمیں کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کے ایک حصے پر ایمان لائے اور ایک کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کو دنیا کی زندگی محبوب ہو گئی تھی۔ انسان کب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے؟ کب احکامات سے منہ موڑتا ہے؟ جب اسے دنیا محبوب ہو جاتی ہے، جب اس کے لیے سب کچھ دنیا بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصے کا انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا پسند، ان کو دنیا کی رنگینیاں چاہیے تھا، ان کو دنیا کی زندگی محبوب تھی، وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے، دنیا حاصل کرنے کے پیچھے۔ تو میں اور آپ، ہم سب غور کریں، اپنا ہم جائزہ لیں کہ مجھے اور آپ کو بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا بہت زیادہ محبوب ہو گئی ہو، اللہ نہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے بندے بن گئے ہیں۔ تو دیکھیں، دنیا میں تو ایسے رہنا ہے گویا کہ مسافر۔ ہم تو یہاں تھوڑے دن کی زندگی گزارنے آئے نا، کتنی ہے زندگی میری اور آپ کی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر 70 سال کے بعد انسان جیتا بھی ہے تو کوئی کام کا نہیں رہتا، مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، ذہن بھی مفلوج ہو جاتا ہے، جسم بھی مفلوج ہو جاتا ہے۔ اور 60 سال بھی ہم جو کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، ورنہ تو آج کل ہم موت دیکھ رہے ہیں، موت ہوتے ہوئے لوگوں کی 40 سال میں ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں، ینگ لوگوں کو اٹیک آ رہا ہے۔ تو عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس 40 سال اور 60 سال کی زندگی کے لیے ہم، وہ جو ہزارہ سال کی ہماری زندگی، ابد الآباد کی زندگی، کہ ہم اس کو نعوذ باللہ خراب کر لیں یہ تھوڑے دن کی زندگی کے لیے، تو کتنا نقصان کا سودا ہوا نا، کتنا نادانی والا سودا ہوا کہ ایک پل کی خواہش اور دل کو خوش کرنے کے لیے ہزارہ سال کی زندگی کو خراب کر لینا، یہ تو نادانی ہوئی، بے وقوفی ہوئی۔ لہٰذا آج کی زندگی میں اگر کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو کوئی بات نہیں، آج مشقت اٹھا لیں، کل پھر راحت ہی راحت ہوگی انشاءاللہ، آخرت کی زندگی ہماری آرام دہ ہو جائے گی۔ اور اصل تو وہی کامیابی ہے نا، آخرت کی کامیابی۔ تو انہوں نے دراصل دنیا کی زندگی کو خرید لیا تھا آخرت کے بدلے، اور یہ کس لیے ہوا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے تھے اور ایک حصے کا انکار کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دنیا میں کیا ہوا ان کے اوپر عذاب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غلبہ عطا کیا الحمدللہ، اور یہودیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ دنیا میں تو عذاب یعنی رسوائی ان کو جھیلنی ہی پڑی، نکالے گئے وہاں سے، وہ کسی کو غلام بنا لیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، اور قیامت کے روز سخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یعنی جو قیامت کے دن کا عذاب ہوگا وہ اس دنیا کے عذاب سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور وہ سبب اصل میں کیا تھا جس کی بنا پر ان کو یہ عذاب دیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا تھا۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی مسلمانوں کو، ان کی مدد نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یا ان کو گھر سے نکالتے تھے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے والے بنے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے جو قیدیوں کے تعلق سے اور غلاموں کے تعلق سے جو احکامات ہیں ہمارے دین میں، یقین جانیے کہ جو فقہ کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو فقہ میں کئی والیومز ہیں جس میں صرف قیدیوں اور غلاموں کے تعلق سے احکامات ہیں۔ آپ کو کوئی سبجیکٹ کے تعلق سے اتنی لمبی بحث نہیں ملے گی، اتنی باریک باریک باتیں ہیں کہ جو غلام ہوتا ہے، کون سا غلام، جو مولا ہے آزاد کردہ غلام، یا وہ غلام جس نے اپنا خود کا سودا کر لیا ہو کہ وہ آزادی چاہتا ہے، جس کو ہم مکاتبت کہتے ہیں، پھر وہ عورت جو غلام بطور غلام آئی تھی لیکن اس سے بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کے احکامات الگ ہیں، اب وہ مالک بن گئی ہے، اب وہ غلام میں نہیں رہی۔ تو الحمدللہ اتنے سارے احکامات ہیں، کیونکہ ایکچولی اسلام چاہتا ہے کہ غلامی کا خاتمہ ہو، اور اسلام نے ختم کر دیا غلامی کو الحمدللہ۔ تو ہمارا دین ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی الحمدللہ رہنمائی کرتا ہے ہماری. اور غلاموں کے تعلق سے تو بہت زیادہ احکامات ہیں, ان کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا, یہ کس کی طرف سے ہوا؟ یہ تو لوگوں نے خود انسانوں نے غلام بنا لیا اپنا. یہ بالکل غلط بات ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو بہرحال کبھی بھی ہم تکبر نہ کریں, کبھی اپنے سے چھوٹوں کو یا جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں جو لوگ, ان کو ایسا نہ سمجھے کہ ان کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آئیں, ان کو ان کا حق برابر دیں, ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی کمائی, ان کی اجرت ان کو دے دیں, اور ان کے اوپر ظلم نہ کریں, ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے ہم کام نہ لیں. پوری زندگی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملتی ہے کہ ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو اس کی ماں پر کچھ جملہ کہہ دیا, نازیبا لفظ کہہ دیے. یقین جانے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ کل یہی غلام تمہارے اوپر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دے گا کہ تم بھی ان کے ساتھ وہی کرو جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنا ڈر گئے اور معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے, اور غلام سے کہا, جس غلام کو انہوں نے وہ لفظ کہتے کہا تھا کہ تم جب تک کہ اپنا پیر میرے گال پر نہ رکھ دو گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. سوچیں کتنا ڈر تھا. اور اس کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں, سوری صحابی نہیں تابعی کہتے ہیں, جب وہ یہ غلام والی حدیث بیان کرتے ہیں ابو ذر غفاری کی, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دو لوگوں کو اور اس میں سے جو مالک لباس پہنا ہوا تھا سیم وہی لباس غلام پہنا ہوا تھا, تو میں بہت حیران ہوا. اور انہوں نے اس بات کا ذکر حدیث میں کیا, تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو کہا کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں. اور پھر جب سے ان کا غلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, اس کے بعد سے وہ غلام کو اپنے جیسا لباس پہناتے تھے اور سیم وہی کھانا کھلاتے تھے جو خود کھاتے تھے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کتنا جلد, یعنی کتنی جلدی وہ پریکٹیکلی تمام کام کتنی جلدی وہ اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے تھے, کتنی جلدی بات مان لیتے تھے اور اس پر ساری زندگی وہ عمل کرتے رہے. آج آپ بتائیں کہ آج ہمارے پر ہمارے کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے, کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہیں اور ہوتی ہیں, ان کے بیٹھنے کی جگہیں اور ہوتی ہیں, ہمارا پینے کا گلاس کچھ اور, ان کا پینے کا گلاس کچھ اور. یہ ڈسکرمنیشن ہے, یہ کیوں ہوا؟ انسان, ہم سب انسان ہیں, ہم سب کے برابری کے حقوق ہیں. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی بہتر ہو سکتا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ جو تقویٰ میں زیادہ ہو, جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا. لیکن ہم نے کرائیٹیریا کچھ اور بنا لیے ہیں. اب ہم لوگوں کو مال و دولت کی بنا پر پرکھتے ہیں, جس کا سب سے زیادہ بڑا عہدہ ہوگا, جو ہائی اسٹیٹس کا مالک ہوگا وہ ہمارے نزدیک زیادہ عزت والا ہے, جو بیچارہ چھوٹے موٹے کام کرنے والا ہے اس کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ غلط ہے طریقہ, یہ یہود بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے, اور اس زمانے کے مشرکین کا بھی یہی حال تھا, کہتے تھے کہ یہ غلاموں کو, ان کو ہمارے ساتھ نہ بٹھاؤ, یہ اور ہم ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کو ہٹاؤ تو ہم آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل نہیں, آپ دور نہیں کر سکتے ان لوگوں کو. ولا تعد عینہ کا, آپ بالکل ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہ کریے. ولا تطرد الذین کا لفظ آتا ہے کہ نہ آپ دور پھینکیں, نہ آپ دور کریں ان لوگوں کو جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. تو جو بڑے بڑے متکبر ہیں, اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صبح شام پکارتے ہیں, جن کے اندر عاجزی اور نرمی پائی جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے, ہم خود دیکھیں, ہم خود جانچیں اپنے آپ کو, ہم خود پرکھیں کہ کہیں ہم اس طرح سے, جو امیر لوگ ہیں ان کی تو بہت واہ واہ نہیں کرتے, واہ واہ تو نہیں کرتے, اور جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم اس طرح سے بے عزت تو نہیں کرتے. تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں. بہرحال آگے آئیے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تَحْقِيقًا آتَيْنَا أَتَاكِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وقفینا اور بھیجے ہم نے پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک من بعد ہی بعد اس کے بالرسول کئی رسول وآتینا اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، البینات کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کے ہاتھ مضبوط کیے یا تائید کی، بِرُوحِ القدس سات روح القدس کے، اَفَكُلَّمَا تو جب بھی، کیا تو جب بھی جاءکم لایا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بیما جو لا نہیں تہوا چاہا انفسکم تمہارے نفسوں نے، استکبر تم تکبر کیا تم نے، ففریقن تو ایک فریق کو، کذب تم جھٹلایا تم نے، وفریقن اور ایک فریق کو، تقتلون تم قتل کرنے لگے، یعنی جو خواہشات کے غلام تھے تو جب بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی رسول نے کوئی بات لے کر آئی تو انہوں نے کیا کیا، اس رسول کو ہی جھٹلا دیا یا اس کو قتل کر دیا، استغفر اللہ. اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پے در پے بھیجے ہم نے بعد اس کے رسول، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل معجزات، اور قوت دی ہم نے اس کو سات روح القدس کے. کیا پس جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ساتھ اس چیز کے جس کو نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، تو تکبر کیا تم نے، پھر ایک فریق کو جھٹلایا تم نے اور ایک فریق کو قتل کرتے رہے تم. اب یہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ تم ذرا غور تو کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے تم پر احسانات کیے، کہ تمہیں کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک پے در پے. وَقَفَّيْنَا، قَفَّيْنَا کا مطلب ہوتا ہے اتبعانا، پے در پے، ون بائی ون، مسلسل نبی آتے رہے. ایسا نہیں ہوا کہ نبیوں کا سلسلہ بند ہوا کہ وہ لوگ بہک جاتے، گمراہ ہو جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ رسول بھیجے، اور آخری نبی پھر ان کی، یعنی بنی اسرائیل کے جو آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، اَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی روح القدس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی، ان کی مدد کی. اور روح القدس سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے. اور بعض کی رائے ہے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، کہ اس سے مراد وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قوت و استقامت عطا کرتا ہے، یا یہ اس بات کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ تائید کرتا رہا، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا رہا اپنے رسولوں کی جو بھی اس کے مخالف تھے، یعنی چاہے وہ مشرکین ہو چاہے وہ اہل کتاب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف اپنے نبیوں کی اور اہل ایمان کی، وہ مدد اس سے مراد ہے، روح القدس سے مراد. لیکن زیادہ تر رائے یہ ہے لوگوں کی کہ اس سے مراد دراصل جبریل علیہ السلام ہی ہے، جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی مدد کی. پھر ان نعمتوں کے باوجود جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا تھا، جن نعمتوں کو، تو تم ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگاتے یا اس کا اقرار کرتے، لیکن تم نے کیا کیا، الٹا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے تم پڑے رہے. بیما لا تہوا انفسکم استکبرتم، جن کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، یعنی تم ایمان لانے کے بجائے تم نے تکبر کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور اسی بنا پر تم نے انبیاؤں کو قتل کیا اور کسی کو تم نے جھٹلا دیا. تو یہاں پر قرطبی لکھتے ہیں کہ ان خواہشات کا انجام کیا ہوا، جو خواہشات نفس کا تابع بن جاتا ہے وہ سیدھا آگ تک جاتا ہے. لِأَنَّهُ يَحْوِي بِصَاحِبِهِ إِلَى النَّارِ، جو بھی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ آگ کی طرف جاتا ہے، اور جو بھی خواہشات کے مطابق عمل کرتا رہا اور اس کی خواہشات اس پر غالب آ گئی تو وہ حق سے دور ہو گیا، اور پھر اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہی. آپ غور کریں، بہت ہی بہترین جملہ ہے یہ، یہ الفاظ ہیں کہ جو خواہشات نفس کا پیرو بن جاتا ہے، پیروی کرتا ہے، وہ سیدھا آگ میں جاتا ہے. اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر پھر ایک طرح سے پردہ پڑ جاتا ہے اس کی آنکھوں پر، اس کو حق نظر نہیں آتا، وہ حق سے دور چلا جاتا ہے، اور پھر اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی. وہ جیسے کہا تھا نا غالب نے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ جو ہوا ہے، ہوا کا لفظ ایکچولی یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ایک تو تکبر کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، اور خواہشات نفس کی پیروی کی. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو بما لا تہوا انفسکم، اور اس رسول نے ان کی خواہشات کے خلاف کچھ کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور جھٹلایا اور قتل کر دیا، استغفر اللہ. تو آپ دیکھیں جب خواہشات نفس کا بندہ بن جاتا ہے انسان، تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، پھر یہ خواہشات نفس اس کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، جہاں چاہے وہ چلتا پھرتا رہتا ہے، اور پھر وہاں سے بڑی گہری کھائی میں گر جاتا ہے. کیونکہ جو تہوا کا لفظ ہے، ہوا جو نکلا ہے، اسی سے ہاویہ ہے، ہوا جو خواہشات کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہوا اسے لے جاتی ہے ہاویہ میں، تو حاویہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہاں پر خواہشات کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ڈالے جائیں گے، اور یہ بہت گہری کھائی اور گڑھا ہے۔ اور دیکھیں نا کہ جب انسان کہیں پر، اس کو جب بلند مقام حاصل کرنا ہوتا ہے تو بہت محنت اور مشقت سے وہ چڑھتا ہے اوپر، بہت تکلیف دہ مراحل سے گزرتا ہے، اور تب کہیں جا کر وہ ایک اونچا مقام حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب اسے ذرا سی ایک ٹھوکر لگتی ہے، وہ گرتا ہے نا، تو ایک ذرا سی ٹھوکر بھی کافی ہوتی ہے۔ تو جب جیسے انسان خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، تو اسے وہ خواہشات کیا کرتی ہے، کہاں لے جاتی ہیں، سیدھا گڑھے میں گرا دیتی ہیں۔ ایک ٹھوکر، ایک خواہش، خواہش کی پیروی۔ تو اس لیے کبھی خواہش کا بندہ نہیں بننا چاہیے انسان نے، خواہشات انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، اور اس کے اندر، انسان کے اندر وہ کردار، وہ اخلاق باقی نہیں رہتا اگر وہ خواہشات کا بندہ بن جائے۔ تو اسی لیے تو خواہشات کو کنٹرول کرنا ہمیں سکھایا گیا۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم جب تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اس چیز کی تابع نہ کر لو اپنے آپ کو جسے میں لے کر آیا ہوں، یعنی تمہاری خواہش نفس اس چیز کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں، یا میں اسے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اگر خواہشات کی پیروی کی اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، یا قرآن میں جو احکام ہے اس کی بات نہ مانی، تو پھر کیا کرتی ہے؟ خواہشات انسان کو سیدھا حاویہ میں لے جاتی ہے۔ تو یہود کا بھی یہی حال ہو گیا تھا، اور خواہشات نفس کی پیروی کی بنا پر انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں تک کو جھٹلا دیا، رسولوں کا انکار کر دیا۔ تو آپ دیکھیں، یہ خواہشات نفس انسان سے کتنے بڑے بڑے جرائم کروا دیتی ہے، کتنا بڑا مجرم بنا دیتی ہے اس کو۔ اسی لیے شروع سے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے خواہشات نفس؟ اس میں اپنے نفس پر کنٹرول انسان کو اسی وقت آ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ نمازوں کی پابندی سے انسان کے اندر ضبط نفس پیدا ہوتا ہے۔ وقت پر نماز کی پابندی کرے، کیونکہ خواہشات نفس کیا کرتی ہے انسان کو؟ اچھا تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گی، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گی۔ نہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہوتا ہے وہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ کہ نماز کو اپنی پابندی وقت کے ساتھ ادا کرو، پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی نماز۔ پھر تہجد سے اپنے نفس پر کنٹرول ہوتا ہے، کہ جب انسان اپنی نیند سے آپس میں، جب نیند اس پر بہت غالب ہوتی ہے، تو اپنی نیند کو کنٹرول کر کے، نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے۔ پھر روزے سے قوت نفس پر کنٹرول پیدا ہوتا ہے، ضبط نفس پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات کو روکنے والا بنائے۔ جب وہ خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور ان کے دل سخت ہو گئے، تو کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قُلُوبُنَا، دل ہمارے، غُلْف، غلاف ہیں، بل بلکہ، لَعَنَهُمْ، لانت کی ان پر اللہ نے، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، فَقَلِيلًا، تو کتنا تھوڑا، مَّا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے، بس کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کرتے، تو یہ لوگ معذرت کرتے، اور یہ تو تکبر سے کہتے، یہ جان بوجھ کر کہتے کہ ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ گویا ان کے گمان کے مطابق، ان کے جو عذر تھا ان کا، کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو یہ ان کا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، وہ ملعون ہیں، وہ دھتکارے ہوئے ہیں، اس لیے ان میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے اور ان کا کفر بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے دلوں پر پردہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ یا انہوں نے کیوں اپنے آپ کو کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہے؟ ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ اور چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کی، لہٰذا ان کے دل اور مزید سخت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، یا تو ان کو حسد تھا، یا وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم جو باتیں کہتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، اس لیے وہ حق سے دور ہی رہے اور حق کو قبول نہ کر سکے۔ چونکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک جگہ سمیٹ کر رکھ لیا تھا، کوئی کہیں اور سے وہ خیر لینا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ حق سے اور دور ہوتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا یہ بات، کہ جب بھی وہ خیر کو دیکھتا ہے اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب انسان اپنی فطرت سے دور ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ خیر کو اپنانا نہیں چاہتا، وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور چونکہ ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی لعنت بھی تھی، لہٰذا وہ خیر سے دور ہوتے چلے گئے۔ دل جو کہ ایک مین، اصل میں سورس ہے ہدایت کا، جب ان کے دلوں پر ہی انہوں نے پردہ ڈال دیا تھا کہ کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ اس خیر سے محروم ہی رہ گئے، ایمان سے محروم رہ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے تکبر سے اور ایسے غلاف سے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ ضروری نہیں ہے، یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے یا دل کا پردہ ہونا چاہیے، تو دل کا پردہ تو نفاق والوں کو ہوتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے. جب دل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو ایکچولی نفاق پیدا ہوتا ہے. کبھی ایسا جملہ نہ کہیں. آپ دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، فوراً سمعنا واطعنا کہے. جیسے ہی وہ قیل و قال کرنے لگتا ہے، حجت بازی کرنے لگتا ہے، بہانے بناتا ہے، تو پھر اس کے اندر نفاق آنا شروع ہو جاتا ہے، اور نفاق پھر انسان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو آج کی آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ جو عملی نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں ہم فکر مند ہوں، ان کی سفارش کریں، اپنے مال سے، اپنے سورسز جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم استعمال کریں. اگر ہماری بات کہیں مانی جاتی ہے تو اپنی بات منوائیں. اگر مال کے ذریعے سے قیدیوں کو رہائی دلا سکتے ہیں تو مال کے ذریعے سے کریں. یا پھر اگر ہم اچھی بات کہہ سکتے ہوں، یعنی کسی کے ذریعے کہلوا سکتے ہوں ہماری بات مانی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے کریں. یا پھر رات کے حصے میں اٹھ کر ان کے لیے دعا کریں، جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت رات کی ان گھڑیوں میں اٹھ کر ان قیدیوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں رہائی دے. اتنا تو ہم کم از کم کر ہی سکتے ہیں، ہے نا. دوسرا عملی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نصیحت کی جائے، کوئی خیر کی بات کی جائے، تو اس کو قبول کریں. یعنی چاہے وہ خیر اور نصیحت کی بات کسی کی بھی طرف سے آئے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر وہ حق ہے تو. کیونکہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ اچھا یہ تو ہمارے سے کمتر لوگ ہیں، نعوذ باللہ، ہم ایسا تو کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، لیکن کچھ لوگ حق کو کیوں نہیں قبول کرتے، اچھا یہ تو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، ان کی بات ہم کیوں قبول کریں؟ تو نہیں، ایسے نہیں. حق بات کسی کی بھی طرف سے آئے، چاہے وہ ہمارے ماتحت ہی کیوں نہ ہوں، ہمارے انڈر کام کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اگر حق بات ان کی طرف سے بھی آئے اور خیر کی وہ کوئی نصیحت کرے تو ہم اسے فوراً قبول کر لیں، اس کو ریجیکٹ نہ کریں. اور اگر وہ خواہشات نفس کے خلاف ہیں ہمارے تو ہم فوراً قبول کر لیں. کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنی ہی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، تو نہیں، یہ غلط ہے. کیونکہ یہود نے بھی کیا کیا تھا کہ اللہ کے رسول ان کے سامنے ایک بات لائے، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا. تو کہیں سے بھی نصیحت ہے اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اور تیسرا عملی نقطہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم آئے، اور جب بھی ہمارے خواہشات نفس کے خلاف بھی اگر کوئی بات آ رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہمیں فوراً آمنا و صدقنا کہنا چاہیے کہ رضیت باللہ ربًا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و بالاسلام دیناً، کہ میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور اسلام میرا دین ہے. فوراً کہنا چاہیے. اور قابل توجہ جو بات ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی مومن کہیں پر کوئی مومن کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہو، اس کا کوئی نقصان کر رہا ہو، تو ہم کو اس پر افسوس کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اس پہ خوشی منائی جائے. اور اگر ہمارے مومن بھائی کو کوئی خوشی ملی تو ہم کو اس پر خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں تعلیم دی گئی اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے. اور پھر ایمان کیا ہے؟ یعنی جو کامل ایمان ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پورے احکامات کو فالو کیا جائے. یہ نہیں کہ باس پر تو ایمان لا لی اور باس کا انکار کر دیا، یا اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، نکاح تو ہم نے کر لیا سنت کے مطابق، لیکن اب فضول خرچی کریں گے اور رسم رواج کریں گے اپنی خواہشات کے مطابق. نہیں، ایسا نہیں. ایمان وہ ہے جس پر آپ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پر، ادخل فی السلم کافہ والی بات ہے کہ آپ بازار میں بھی ہیں تو مومن ہیں، آپ ایک شادی ہال میں بھی ہیں تو ایک مومن ہے، اور آپ اگر اپنی تنہائی میں گھر میں ہیں تو بھی مومن ہیں. تو آپ کو اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا. اور تیسری جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ تورات میں جو عہد لیے گئے تھے وہی عہد آج قرآن میں بھی ہے الحمدللہ، قیدیوں کے تعلق سے ہو یا پھر مسلمان کے مسلمانوں کے تعلق سے ہو، ان تمام معاہدات کی پیروی کرنا ضروری ہے. یعنی جو مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے احکامات ہیں یا جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اس کو پورے کرنا ضروری ہے. تو دیکھیں، ایک مسلمان کے ساتھ مسلمان کا معاملہ ہوگا تو الگ ہوگا، اور ایک مسلمان اور کافر کا معاملہ ہوگا تو الگ ہوگا. جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے بدلے ایک کافر نہیں مارا جائے گا. یعنی اگر مسلم حکومت ہو اور کسی سے غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا کسی نان مسلم کا، تو اس کی وجہ سے ایک مسلمان کو نہیں مارا جائے گا، کچھ فدیہ دیا جائے گا، کچھ بھی کیا جائے گا، لیکن ایک مسلمان کو نہیں مارا جائے گا۔ تو ایکچولی الگ الگ احکامات ہیں، جب اگر کسی کا قتل ہو تو قتل کا بدلہ تو قتل ہی ہے قصاص، لیکن اگر فدیہ دے کر بات ختم ہو سکتی ہے تو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کلمہ گو ہے مسلمان۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے ہم کو احکامات ملتے ہیں جس میں مسلمان کے ساتھ مسلمان کا کیا تعلق ہو اور ایک مسلمان کا غیر مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہو۔ ویسے حقوق سب کے برابر ہیں، اگر مسلمان حکومت کے انڈر کوئی نان مسلم رہتا ہے تو اس کو تمام حقوق دیے جائیں گے، اس کے پروٹیکشن کی ذمہ داری بھی مسلمان حکومت پر ہے، یعنی اگر ایک غیر مسلم بھی ہے تو اس کی بھی پوری طرح سے حفاظت کی جائے گی، اس کے جان اور مال کی، اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان شہری کو حاصل ہیں۔ ہاں، لیکن اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اس سے ٹیکس لیا جائے گا۔ تو الحمدللہ ایسے بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں جس میں ہر ایک کے پروٹیکشن کا، ہر ایک کی حفاظت کا خیال رکھا گیا ہے الحمدللہ۔ تو ہمارا دین فطری دین ہے الحمدللہ، اس میں تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی گئی، کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اسی نے ہمارے لیے قوانین بنائے۔ تو بھلا بتائیے کہ وہ ہمارے لیے کیسے ایسے قوانین بنا سکتا ہے جس میں ہمارا نقصان ہو؟ اللہ تعالیٰ نے وہی قوانین بنائے جس میں ہمارا سراسر فائدہ ہے الحمدللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی فوراً کرنی چاہیے، فوراً سر خم کر دینا چاہیے، اپنا جھکا دینا چاہیے کہ جو میرے رب نے کہا وہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھنے والے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ، اور شریعت کی پابندی کرنے والے بنے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون